الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما رکھا ہے. بیچ میں ایک دو اتوار مصروفیات کی وجہ سے ناغہ رہا، آج پھر اسی مضمون کا اعادہ ہے کہ جس میں مضمون چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اللہ والوں سے اپنا تعلق مضبوط کیا جاتا ہے، اور کسی رہبر اور رہنما سے رہنمائی لے کر جب انسان چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوا کرتی ہے. زندگی کے شب و روز بہت تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم ہو رہے ہیں، زندگی کے دن ختم. عقل مند انسان وہ ہے جو پہلی فرصت میں اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کر کے اور اپنے شب و روز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنا شروع کر دے. تین اہم ترین کام ہیں جو انسان اپنی زندگی کا منصوبہ بنائے، کہ دین اسلام کو سیکھنا اور دین اسلام پر عمل کرنا اور اپنے دائرہ کار میں اس دین اسلام کو آگے تک پھیلانا. دین کو سیکھنا، ضروریات دین کو سیکھ لینے کے بعد اس پر عمل کرنا، اور اپنے بیوی کو، بچوں کو، گھر والوں کو، تعلق والوں کو، رشتہ داروں کو، جہاں تک بھی اس کا دائرہ اختیار ہے، دائرہ کار ہے، تو آگے بھی اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا. یہ تین کام نہایت بنیادی اور ضروری ہیں کہ انسان خود بھی اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کرے اور اپنی آل اولاد، بال بچوں، کنبہ اور گھرانہ، خاندان، دوست احباب، اڑوس پڑوس، جہاں بھی اس کی بات مانی جاتی ہو، اپنے تعلقات کے زیر سایہ جہاں تک بھی اس کی بات کی سنوائی ہوتی ہو، تو اللہ کے بندوں تک اللہ کی باتوں کو پہنچانا، یہ بھی اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیا کرتے ہیں، جو اچھی اور سچی باتیں ان کو پہنچی، خود بھی عمل کیا اور آگے دوسروں تک ان کو پہنچایا. تو دین کو سیکھنا، سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آگے اپنے دائرہ کار تک اس کو پہنچانا، یہ تین بنیادی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے انسان کی زندگی میں برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں، نور عطا فرماتے ہیں، ترقی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی کا وعدہ ہے اور اللہ کے سارے ہی وعدے سچے اور پکے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اور دوسری طرف فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. صرف ان دو آیتوں کا مضمون اگر ہمارے ذہن میں تازہ رہے کہ ایک آیت میں اللہ تعالی نے وعدے فرمائے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی مرد یا عورت تم میں سے نیک عمل کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ ہوا مؤمن، صاحب ایمان ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو بڑی بابرکت، پاکیزہ، صاف شفاف زندگی عطا فرمائیں گے، دنیاوی بھی، اور دنیا سے جانے کے بعد برزخ اور آخرت کی بھی بڑی پاکیزہ، بڑی مبارک، پر لطف زندگی عطا فرمائیں گے. احکم الحاکمین کا وعدہ ہے، صاف شفاف لفظوں میں فرما دیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، صاحب ایمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ نیکی کرے گا، نیک اعمال کرے گا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ اور بابرکت زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دنیا میں جو کام کاج کر کر آئے ہیں, جو عبادت میں اپنے آپ کو تھکا کر آئے ہیں, تو اس کا بدلہ ہم بہت خوبصورت شکل میں ان کو عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ, بڑے خوبصورت بدل ان کو عطا فرمائیں گے ان کی ساری ان محنتوں میں جو انہوں نے دنیا میں محنتیں کی تھیں. عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو تھکایا تھا, تو ان ساری محنتوں کا بدلہ بڑی خوبصورت شکل میں ان کو دیا جائے گا. ایک طرف تو یہ وعدہ ہے مردوں سے بھی عورتوں سے بھی کہ جو نیک اعمال کریں صاحب ایمان ہوں. ایمان تو اولین شرط ہے, ایمان تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. ٹکٹ کے بغیر جس طرح سفر نہیں کیا جا سکتا, بھلے مسافر جتنی چمک دمک کے ساتھ آئے, جتنی ٹیپ ٹاپ کے ساتھ آئے, تو وہ مجرم کہلائے گا. کہ بغیر ٹکٹ کے اگر ٹرین کے اندر کوئی مسافر پکڑا جائے, بڑے اس کے جو سوٹ کیس, بریف کیس, ہینڈ کیری وغیرہ جو بھی ہیں بڑی خوبصورت, اور مسافر بڑی ٹیپ ٹاپ کے ساتھ آیا, لیکن جب اس نے پوچھا جو ٹکٹ چیکر آتا ہے کہ جناب ٹکٹ دکھائیے, کہا ٹکٹ تو میرے پاس نہیں, لیکن دیکھو ساز و سامان مسافروں والا کتنا قیمتی میرے پاس ہے. تو جب ٹکٹ اس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ مجرم کی حیثیت سے پکڑا جائے گا. ایمان اولین شرط ہے کہ ایمان ہونے کے ساتھ اب جب نیک اعمال بندہ کرے گا تو ہر عمل کے اندر اللہ پاک نے پھر اس کے لیے اجر و ثواب بڑھا دیے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پھر آخرت میں بھی ہم ان کے ان اعمال کا بدلہ بڑے اچھے انداز سے, بڑے خوبصورت, بڑے پیارے انداز سے ان کو لوٹائیں گے. دوسری طرف جو ایک آیت کا مضمون ہمارے دل دماغ میں رچا اور بسا رہے کہ من اعرض عن ذکری, جس کسی نے میری یاد سے غفلت برتی, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اس کی زندگی کو ہم جکڑ دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى, قیامت کے دن اس کو ہم نابینا اور اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتني اعمى, اے رب, وہ سوال کرے گا, اے رب تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا, وقت کنت بصیرا, دنیا میں تو میں بینا تھا, دیکھا کرتا تھا, لیکن آج میدان محشر میں اندھا ہوں, ٹھوکرے کھاتا ہوا پھر رہا ہوں. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے, قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا, قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ہماری آیات, ہمارے احکام, ہمارے پیغام تجھ تک آئے تھے, تو نے آنکھیں بند کر لی تھی, ہمارے احکام سے نظریں چراتا تھا, جانتے بوجھتے بھی اپنے آپ کو انجان بناتا تھا. اس وقت تو نے ہمارے احکامات کو فراموش کیا, آج کے دن ہم نے تجھ کو فراموش کر دیا. وكذلك اليوم تنسى, آج تو بھی بھلا دیا گیا. ایک طرف وعدہ اتنا پیارا کہ جو کوئی مرد اور عورت نیک عمل کرے گا اس کو ہم بڑی پاکیزہ, بابرکت, پر لطف زندگی عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد کی بھی. اور دوسری طرف فرمایا کہ جو کوئی ہماری یاد سے, ہماری باتوں سے اعراض اور روح گردانی اور رخ موڑے گا, اس کی زندگی کو ہم جکڑ دیں گے, تنگ کر دیں گے, مشکلات میں اس کو گھیر لیں گے, اور آخرت میں اس کو نابینا بنا کر اٹھائیں گے. تو یہ دو آیتیں اگر سامنے ہوں تو انسان پھر اس کو نیکیوں میں رغبت ملتی ہے, گناہ اور برائیوں سے انسان پیچھے ہٹتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو نیکیوں میں مزید توفیق عطا فرماتے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیکی کے بعد دوبارہ نیکی کی توفیق مل جانا پچھلی نیکی کے قبول ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک علامت یہ ظاہر ہوا کرتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو یکے بعد دیگرے اس سے نیک اعمال کی توفیق سلب کرتے چلے جاتے ہیں. پہلے نمازوں کا پابند تھا, ہوتے ہوتے اس میں تھوڑی سی کچھ سستی اور کمی شروع ہوئی, پانچ کے بجائے کچھ ایک پڑھنے لگا, ہوتے ہوتے یہ نوبت آتی ہے کہ وہ نمازوں سے بالکل ہی دور ہو گیا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے شکنجے میں جکڑا جا چکا ہے کہ پہلے اس کو توفیق ملتی تھی نیکیوں کی, اب توفیق سلب ہوتی چلی جا رہی ہے. تلاوت کلام پاک پہلے کر لیا کرتا تھا, اب تلاوت کے نام سے اس کو وحشت ہوتی ہے. دیگر عبادات جس کی پہلے اس کو توفیق ملتی تھی, اب اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یا دیگر کرتوتوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے, اور اس دوری کی نشانی اور علامت نیک اعمال کی توفیق کا سلب ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہگار انسان پر سب سے پہلا عذاب آنا شروع ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ جس میں بندے سے نیکیوں کی توفیق چھین لی جائے, نیکیوں کے جو اعمال تھے وہ سلسلے ٹوٹنے شروع ہو جائیں, اور بندہ پھر نیکیوں سے دور ہوتا چلا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اندر گویا کہ یہ بندہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے اس سے نیک اعمال کی توفیق کو چھین رہے ہیں. ایسے بندے کو پھر فکر مند ہونا چاہیے کہ پہلے میری زندگی میں بڑا سدھار تھا, نیکیاں تھیں, رونقیں تھیں, اب یکے بعد دیگرے آہستہ آہستہ میں نیکیوں سے کیوں دور ہو رہا ہوں. پہلے میں اللہ کے گھر سے جڑا رہتا تھا, اب تو اللہ کے گھر آنے کے نام سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. اللہ کے کلام سے وابستہ تھا, اب اللہ کے کلام کے نام سے وحشت. روزے بڑے شوق سے رکھتا تھا, اب روزوں کا نام سن کر بھی خوف آتا ہے. زکوٰۃ بڑے شوق اور ذوق سے دیتا تھا, اب پیسہ خرچ کرتے ہوئے دل اکتاتا ہے. کوئی بھی نیکی جس کے اندر انسان اپنے لیے مشقت محسوس کر رہا ہو اور دوری محسوس کر رہا ہو تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا عمل موجود ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی دوری کی نشانی نیک اعمال کی توفیق کا سلب ہونا ہے. اسی لیے فکر مند رہنا چاہیے, نیکیوں میں لگے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کی دعائیں مانگتا رہے, اور نیکیوں کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے بھی ڈرتا رہے, سنبھلتا رہے, کہیں بہک نہ جائے, کہیں راستے سے بھٹک نہ جائے. بعض دفعہ انسان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور ذرا سا ایک چوراہے کے اوپر اگر راستہ تھوڑا سا بدل گیا تو یہ چلتے چلتے منزل سے دور نکل جائے گا. اب اگر اس کو احساس ہوا کہ میں منزل سے بھٹک گیا, راستہ میں بھول گیا, احساس ہونے کے بعد یہ کوشش کر کے واپس اگر اسی راستے پر آ جائے تو پھر تو منزل پر پہنچ جائے گا. لیکن اگر راستہ بھٹکنے کے باوجود اور تنبہ ہونے کے باوجود بھی یہ چلتا رہے تو یہ منزل تک پہنچنے کے بجائے منزل سے دور ہو کر بھٹک ہی جائے گا. یہی حال صراط مستقیم کا ہے کہ سیدھے راستے پر چلتے چلتے بسا اوقات گناہوں کی دلدل میں انسان دھنستا ہے. کوئی بھی گناہ کی لت اس کو جکڑتی ہے, اپنی طرف کھینچتی ہے, شوق کے اندر وہ اس کی طرف بڑھتا ہے, اس بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ راہ منزل سے بھٹکتا ہے. جب کبھی اس کو احساس ہو جائے, تنبہ ہو جائے کہ میں سیدھی راہ سے بھٹک گیا, تو جب تک کہ یہ اس کو محسوس کر کے واپس صراط مستقیم کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرے گا, اسی راہ پر اسی روش پر چلتا رہے گا جس پر چلا ہے, تو یہ پھر منزل مخصوص سے بہت دور جا بھٹکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, فرمایا کہ من خوف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل, الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. فرمایا کہ جو شخص منزل کے دور ہونے سے, راستے کے پرخطر ہونے سے ڈرتا ہے, وہ صبح سویرے تازہ دم اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے. پہلے وقتوں کا یہ پس منظر سامنے رکھا جائے, صرف اونٹوں پر, گھوڑوں پر, گدھوں پر, خچروں پر سفر ہوتا تھا اور راستے میں ڈکیتی کے خطرات ہوتے تھے, تو اس وقت ایک خاص وقت ہوتا تھا کہ صبح سحری کے وقت میں سفر شروع کیا جاتا, اور سفر کے آگے چلنے کے ساتھ ساتھ کچھ دیر کے بعد روشنی نمودار ہو جاتی اور دن کا اجالا ہو جاتا, اور سفر ٹھنڈے ٹھنڈے وقت میں کافی دور تک کا سفر کر لیا جاتا. پھر جب دھوپ کی تپش تیز ہوتی, کسی منزل پر پڑاؤ ڈال کے سانس لیا جاتا, پھر جب سورج ڈھل جاتا اور شام کی ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہوتی ہیں, پھر دوبارہ سفر جاری رکھا جاتا رات کے اندھیرے کے آنے تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پس منظر کو سامنے رکھ کر ایک آخرت کی حقیقی تیاری کو سامنے پیش فرمایا. فرمایا کہ من خوف ادلجا, جو شخص راستے کے خطرات سے ڈرتا ہے وہ سفر میں جلدی کرتا ہے, صحیح وقت پر اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے. ومن ادلجا, اور جو صحیح وقت پر صبح سویرے اپنے سفر کا آغاز کر لیتا ہے, بلغ المنزل, دن کی روشنی میں, دن کے اجالے میں آرام سے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. یہ تو آپ نے ایک تمہید بیان فرما دی, اور پھر آگے ارشاد فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. سنو, اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے, اللہ تعالیٰ کا جو سامان تجارت ہے, بہت قیمتی ہے, بہت مہنگا ہے. پھر آگے اس کی وضاحت فرمائی کہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ, اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے, جو وہ اپنے بندوں سے کر رہا ہے, اپنے بندوں کو جو چیز وہ دے رہا ہے, فرمایا کہ وہ جنت ہے. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, جائے عیش و عشرت و مستی نہیں, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو فرمایا کہ جو خطرات سے ڈرتا ہے, صبح سویرے تازہ دم اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے. جس نے صحیح وقت پر سفر کا آغاز کیا وہ وقت سے اپنی منزل پر پہنچ گیا. اور آگے ارشاد فرمایا کہ سنو, اللہ تعالیٰ کا سودا بہت قیمتی اور بہت مہنگا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے وہ جنت ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان اور ان کی مال کو خرید لیا اس چیز کے بدلے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائیں گے. تو جنت کے سودے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے, وقت کو قیمتی بنانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بھی بندہ سچی طلب لے کر آتا ہے, جس انسان کو پیاس لگی ہوتی ہے آخرکار وہ پانی تک پہنچ ہی جاتا ہے, پانی اس تک پہنچ جاتا ہے. جس بندے میں ایمانی پیاس ہوگی, سچی طلب ہوگی, تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ طلب والے کو ضرور بھی ضرور عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر دل کی طلب نہ ہو, سچا طالب نہ ہو, تو نام کا طالب کیوں نہ ہو, پھر نام کا طالب اس کے حقیقی طالب ہونے کے لیے کارآمد نہیں ہوتا. حضرت خواجہ ابو طالب, جن کا نام ہی یہ تھا کہ طلب والے, لیکن حقیقت حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات تک منت کرتے رہے, کوشش کرتے رہے کہ چچا جان ایک مرتبہ میرے کان میں صرف کلمہ توحید پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنا پھر میری ذمہ داری ہے. لیکن دل کے اندر وہ پیاس نہیں تھی, وہ طلب نہیں تھی, وہ معاملہ نہیں تھا. راغب ہوئے, مائل ہوئے, لیکن مائل ہوتے ہوتے پھر آخرکار اسی اپنے مذہب کے اوپر دنیا سے رخصت ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جو بھی بندہ دل میں سچی طلب لے کر آتا ہے, اللہ تعالیٰ طلب والے کو ضرور بھی ضرور عطا فرماتے ہیں. احکم الحاکمین ہے, وہ بڑا بادشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ, پوری کائنات کا مالک ہے. اس ذات کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں, لیکن وہ اس قدر سخی داتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صبح سے شام تک, شام سے صبح تک اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. ان اللہ یبسط یدہ لیتوب مسیء النہار, رات جب ہو جاتی ہے تو رات ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ آؤ گنہگار بندو, جنہوں نے دن میں گناہ کیے آ جاؤ میری آغوش رحمت میں, آؤ توبہ کرو, گناہوں کی معافی مانگ لو. ان اللہ یبسط یدہ باللیل, رات ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھرے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اپنے بندوں کو اپنی آغوش میں سمیٹنے کے لیے. لیتوب مسیء النہار, تاکہ توبہ کر لیں وہ گناہگار جنہوں نے دن میں سیاہ کاریاں کی ہیں. ویبسط یدہ بالنہار, جب دن ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی ہاتھ رحمت کے پھیلا دیتے ہیں. لیتوب مسیء اللیل, تاکہ رات کے گناہگار بھی آئیں اور دن میں توبہ کر جائیں. ایسا بڑا بادشاہ, ایسا کریم داتا کہ جو اپنے بندوں کو اپنی آغوش میں سمیٹنے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہے. تو جو بندہ ذرہ برابر بھی دل میں طلب لے کر آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف تڑپ لے کر آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں حقیقت بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ جو بندہ میری طرف بڑھتا ہے میں بھی اس کی طرف بڑھتا ہوں. حدیث مبارک میں اس کا نقشہ کھینچا. فرمایا کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالش قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک گز بڑھ کر آتے ہیں. ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سے لے کر کوہنی کے سرے تک یہ شرعی گز کہلاتا ہے. فرمایا کہ بندہ اللہ کی طرف ایک بالش چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک گز چلتے ہیں. بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک گز بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک باع اس کی طرف بڑھتے ہیں. دونوں ہاتھوں کو جب دائیں بائیں پھیلا دیا جائے تو یہ پورا باع کہلاتا ہے. اس دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سے لے کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سرے تک یہ پھیلے ہوئے ہاتھ ایک باع کہلاتے ہیں. فرمایا کہ بندہ ایک گز اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ہوا, اللہ تعالیٰ ایک باع اس کے قریب ہو گئے. بندہ چل کے اللہ کی طرف آتا ہے, اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کی طرف آتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہر لمحے اپنے بندوں کو اپنی آغوش میں سمیٹنے کے لیے تیار ہے. صرف بندے میں طلب ہو, تڑپ ہو, پیاس ہو اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا احساس ہو. حقیقت یہی ہے کہ جو سچی طلب لے کر آتا ہے وہ ضرور بھی ضرور نفع اٹھاتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا, ہمارے استاد محترم ایک دن بیان کرنے لگے کہ ایک نمازی مجھ سے بتانے لگے, جب کوئی بیان ہوتا ہے, کوئی واعظ ہوتا ہے, کوئی درس ہوتا ہے, تو سامنے جو افراد ہوتے ہیں ہر ایک کے دل کی کیفیت الگ الگ ہے. کوئی بڑے نرم دل والا ہے، کوئی درمیانے دل والا، کوئی سخت دل والا، کوئی بالکل نیک دل ہے، شفاف ہے، کوئی زنگ والا ہے، کوئی کسی طرح کا، الگ الگ دل ہوتے ہیں، تو بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن ہر دل پر وہ الگ الگ اثر کرتی ہے. جس طرح دیکھنے میں زمین ایک ہموار دکھائی دیتی ہے لیکن اسی میں کوئی بنجر ہے، کوئی کھیتی باڑی کاشتکاری کے لیے بڑی فائدہ مند مفید ہے. بارش برستی ہے، فرمایا کہ بارش ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، فرمایا کہ اس بارش کے اندر پہلا حصہ یا درمیانہ یا آخری کوئی سا حصہ ایسا ہوتا ہے جو فائدہ مند ہوتا ہے، جو زمین کو بڑھوتری اور تراوٹ دیتا ہے. تو ایک دن ایک نمازی بتانے لگے کہ آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ تہجد کی فضیلت بیان کی تھی، اس کے بعد سے اللہ کے فضل و کرم سے آج تک میری تہجد قضا نہیں ہوئی. ایک اور موقع پر ایک اور نمازی کے تاثر بتایا کہ جب سے آپ نے کہا کہ یہ تین روزے جو مہینے کے ہیں، 13, 14, 15 چاند کی تین تاریخیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، جب سے مجھے پتہ چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا پکا معمول ہے، اس کے بعد سے یہ روزے میرے کبھی قضا نہیں ہوئے. تو اثر لینے والے کی بات ہے کہ جو اثر لینے والا ہے اگر وہ اثر لے رہا ہے، متاثر ہو رہا ہے اور اس بات کی قدر کر رہا ہے، تو قدردان آدمی ایک ہی واعظ ایک ہی بیان سے کئی چیزیں اپنے لیے چن لیتا ہے، اور بسا اوقات ایک ہی بات اس کے لیے کایا پلٹنے کے لیے کارآمد ثابت ہو جاتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اس لحاظ سے انسان اپنے اندر طلب پیدا کرے، تڑپ ہو، پیاس ہو، دل میں ایک درد ہو، حقیقت سامنے ہو کہ آخرت کی منزل جو ہمارے سامنے آنے والی ہے اس کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، اپنے شب و روز کا جائزہ ہو اور اس کے اندر انسان آگے آنے والے جو عالم ہے اس عالم کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے اس کا بھی جائزہ ہو. جب دل میں طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل میں خیر دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر بھی طلب ہے، خیر کی پیاس ہے، جستجو ہے، لگن ہے، کوئی رغبت دکھائی دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں خیر عطا فرما دیتے ہیں. اس کے برخلاف فرمایا جو بندے ہماری رحمت سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، بے توجہی کرتے ہیں، کیا ہم زبردستی ان کے اوپر اپنی رحمت کو مسلط کر دیں؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم زبردستی تم پر اپنی رحمت تھوپ دیں، تم تو اس کو ناپسند کر رہے ہو اور ہم زبردستی تمہیں رحمت سے مالا مال کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ طلب والوں کو عطا فرماتے ہیں اور خیر اسی کو عطا فرماتے ہیں جس کے اندر پیاس ہو، طلب ہو، سچی تڑپ ہو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ظاہری حال حلیے کے سیاہ فام تھے، کوئی بظاہر کشش کا کوئی بھی ایسا منظر ان میں دکھائی نہیں دیتا، غلام بھی ہیں، معاشرے کے اندر بالکل غریب تر ایک فرد ہیں، اور رنگ کے لحاظ سے، حال حلیے کے لحاظ سے، بود و باش کے لحاظ سے بالکل جیسے کہا جائے معاشرے کے اندر گرے ہوئے افراد تصور کیے جاتے ہیں، لیکن دل کے اندر تڑپ اور طلب اور خیر ہے. جب دل کے اندر ایمان اترا، ایسا مضبوط پہاڑوں والا اترا کہ پھر ان کو ظلم کی چکی میں پیس دیا لیکن وہ ایمان ان کے دل سے نہ نکال سکے. ہیں سیاہ فام، ہیں غلام، غریب تر، ظاہری حال ہو لیا بالکل بوسیدہ، لیکن جب دل کے اندر تڑپ اور خیر آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اس سیاہ فام جن کا حال ہو لیا بالکل گرا پڑا دکھائی دیتا ہے معاشرے والوں کو، ان کو اللہ پاک نے درجہ اور رتبہ اور مقام کتنا عطا فرمایا اور شاباشی کیسی عطا فرمائی، ان کے حوصلے کیسے بلند فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا بلال آپ کے لیے خوشخبری ہے. مختلف خوشخبریاں مختلف صحابہ کو ملی ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ہنی اللہ کا یا بلال، بلال آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ میدان محشر میں جب میں چل رہا ہوں گا تو میں جس سواری پر سوار ہوں گا تو اس سے آگے آگے اونٹنی کے اوپر آپ بھی مجھ سے سوار ہو کر چل رہے ہوں گے، اور جس وقت ہم جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور میں جنت کے دروازے کو دستک دوں گا تو جنت کے داروغہ رضوان وہ پوچھیں گے کون، تو میں اپنا تعارف کراؤں گا کہ میں محمد ابن عبداللہ اور نبی آخر الزماں تعارف ہونے کے بعد جب وہ جنت کا دروازہ کھولیں گے تو فرمایا کہ آپ ہی ہوں گے جو میری سواری کی لگام پکڑ کر مجھے لے کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی ہاں قدردانی ہے اس بندے کی جو بظاہر معاشرے کے اندر کس قدر گریوی نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا. غلام بھی ہے, سیافام بھی ہے, مخلوق الحال ہے, بالکل غریب, لیکن جب دل کے اندر سچی طلب تھی, ایمان قبول کیا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جس طرح شاہی سواری ہوتی ہے تو شاہی دربان آگے آگے اس سواری کی لگام کو پکڑ کر چلتے ہیں. اللہ پاک نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دربان بنا دیا کہ آپ کی سواری کی مہار ان کے ہاتھ میں تھما دی کہ آپ ہی لے کر جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ اعزاز ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں کو کہ جن کے دل میں طلب ہو, خیر ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ خیر عطا فرماتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے, لیکن جس کے اندر طلب اور جستجو ہوگی فرمایا کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہی دیتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ, اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. من یشاء, جس کو چاہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اور اللہ تعالیٰ کی چاہت پر موقوف ہے. لیکن ساتھ میں فرمایا کہ ویہدی الیہ من ینیب, جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے, اس کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما ہی دیتے ہیں. تو طلب جس کے اندر ہو, اپنے اندر صحیح معنی میں مثبت تبدیلی لانے کی جس میں کوشش ہو, اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے اندر جو منہمک ہو جائے, آخرت کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جائے, تو پھر ایسے فرد کو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی شامل حال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آغوش رحمت میں چھپا لیا کرتے ہیں, اور پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرماتے ہیں, اس کے لیے رہنمائیاں ہوتی ہیں, اور صحیح رہبر, صحیح معلم, صحیح مربی اس کو میسر ہو جس کی زیر تربیت, اس سے رہنمائی لے کر جب بندہ چلتا ہے تو گمراہی سے بچ جاتا ہے. ہر عمل کے اندر, ہر کام کے اندر استاد ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما, میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ کے احکام اترتے, آیات اترتی, کتاب اللہ پوری اتری, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے. سبقن سبقن, فردن فردن, سب کو سکھایا, سب کچھ بتایا, اور پھر صحابہ نے یہی عمل آگے آنے والی اپنی امت کے اوپر یہ ذمہ داریاں انہوں نے انجام دی ہیں. تو رہبر اور رہنما سے صحیح معنوں میں انسان ہدایت لے کر جب چلتا ہے, صحیح عقیدت, صحیح محبت, پکا تعلق جوڑ کے, میں نے عرض کیا کہ اس میں عقیدت اور محبت اولین شرط ہے کہ انسان اپنے مرشد اور اپنے مربی سے پرخلوص بے لوس محبت رکھے. ایسی محبت حضرت مولانا حسن علی عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے ایک باشندہ تھے. سانگڑ کے اندر ایک چھوٹا سا شہر ہے شاہپور چاکر, وہاں کے مقیم تھے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے ہیں, اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے خلفاء میں سب سے آخری خلیفہ ہیں جو دنیا سے رخصت ہوئے, جن کا سب سے آخر میں وصال ہوا, حضرت مولانا حسن عباسی رحمہ اللہ. ایک موقع پر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ چلے, کوئی کام تھا, گھر تک پہنچے. شیخ القرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ جب اپنے در دولت تک پہنچے تو حضرت مولانا حسن عباسی سے فرمایا کہ آپ ذرا یہاں ٹھہرے, رکیں, کچھ دیر کھڑے رہے, میں بھی ذرا آیا ہوں. کچھ کام تھا جس کام کے لیے ان کو گھر تک لے کر گئے تھے. رات کا وقت تھا عشاء کے بعد. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ جب اندر گئے تو اپنے کام کاج میں ایسے مصروف ہے کہ وہ بات ذہن سے نکل گئی, بے دھیانی ہو گئی کہ باہر مولانا حسن عباسی کھڑے ہوئے ہیں, اور بے دھیانی کے اندر اپنے کام کاج نمٹا کے آرام فرما ہو گئے. صبح جب فجر کے لیے نکلے تو دروازے کے باہر دیکھا کہ جس جگہ رات اپنے اس مرید کو چھوڑا تھا حضرت مولانا حسن عباسی رحمہ اللہ کو, دیکھا تو وہیں پر جوں کے تو کھڑے ہوئے. پوچھنے لگا, ارے مجھ سے تو بھول ہو گئی, اندر گئے اور بھول گیا کہ آپ کو میں کسی کام کے لیے لایا تھا. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہو جایا کرتا تھا. جو لوگ, جو افراد جتنے زیادہ مصروف اور مشغول ہوا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ گھر کے باہر کوئی کھڑا ہوا ہے اور ابا اندر آئے, اور آنے کے بعد اپنے کام کاج میں, اپنے معاملات میں مصروف ہو گیا اور دھیان سے نکل گیا.
بعد میں پھر پتہ چلتا ہے یاد آتا ہے ارے ارے باہر تو فلانا کھڑا ہوا ہے. تو وہی حال وہاں پیش آیا, پوری رات گزر گئی, صبح جب دیکھا تو حضرت حسن عباسی رحمہ اللہ جو کہ تو انہی دو قدموں پر کھڑے ہیں. تو حضرت نے فرمایا ارے مجھ سے تو بھول ہو گئی, آپ گئے نہیں واپس. فرمایا کہ واپس کیسے جاتا, آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں کھڑے رہو. فرمایا کہ آپ بیٹھے نہیں. فرمایا کہ نہیں آپ نے کہا تھا یہاں کھڑے رہو تو میں کیسے بیٹھ سکتا تھا, اپنے پیر و مرشد کی بات کی خلاف ورزی کیسے کرتا. اس درجے عشق و محبت اور تعلق اپنے بزرگوں سے کہ ایک چوک ان سے ہو گئی, ایک بھول ان سے ہو گئی, تو پوری رات ان کے انتظار میں کھڑے کھڑے گزار دی. تو اندازہ لگائیے تو پھر اس مرشد کے دل سے کیسی دعائیں نکلی ہوں گی کہ اللہ پاک نے پھر اتنا نوازا کہ اب ان کے خلافہ یہاں پر سندھ کے اندر کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں سے والہانہ محبت ہے, پھر اللہ کے نیک بندوں سے جو جڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا دوست بنا لیتے ہیں. یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, نسبت منتقل ہوتی ہے, تعلق سے تعلق جڑتا چلا جاتا ہے, جس طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نور محبت, نور معرفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, آپ نے صحابہ کو دیا, صحابہ نے تابعین کو, انہوں نے تابع تابعین کو, اس طرح سلسلہ پورا چلتا چلا آ رہا ہے. محبت کا چراغ ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا جلتا چلا آ رہا ہے اور اسی سلسلے کے اندر یہ کڑیاں چلتی چلی جاتی ہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد تھے, عالم دین تھے, گھر کے اندر پورا ماحول مذہبی تھا. اولاد کے اندر ایک بیٹا وہ کہیں فرانس وغیرہ یا کہیں کسی باہر ملک پڑھنے کے لیے گیا, وہاں کوئی اس کو ایسے لوگ ملے جنہوں نے اس کا ذہن بگاڑ دیا, اس کو دہریہ بنا دیا. وہ جب وہاں سے پڑھ لکھ کر واپس آیا تو اس کی سوچ بدل چکی تھی, اس کے افکار اور نظریات بدل چکے تھے, دہریہ ہو چکا تھا. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے جو شاگرد تھے عالم فاضل, گھر کا پورا ماحول مذہبی اور اس میں ایک بچہ بگڑ گیا, اور وہ خلیفہ تھے حضرت مولانا غلام حبیب رحمہ اللہ کے. تو حضرت مولانا غلام حبیب رحمہ اللہ کا ان اپنے خلیفہ کے گھر بھی آنا جانا ہوتا تھا سال بسال. تو جب وہ تشریف لاتے اپنے خلیفہ کے گھر تو اس بیٹے کو پتہ چلتا کہ ابا کے پیر آ رہے ہیں, تو یہ بیٹا رفو چکر ہو جاتا, گھر سے چلا جاتا. ایک دن دو دن جتنے بھی قیام ہوتا تھا اتنے دن تک یہ گھر میں آتا ہی نہیں تھا, یعنی ان بزرگ کی شکل دیکھنا بھی اس کو گوارا نہیں تھی. کچھ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا تو ان حضرت کے خلیفہ کی جو اہلیہ تھی, اس بچے کی ماں, اس نے کہا کہ یہ ہمارا بچہ ایک بگڑ گیا, باقی سارے ماشاءاللہ نیک صالح نیک نمازی, یہ بگاڑ کی طرف ہو گیا, اور جب حضرت ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں یہ بھاگ جاتا ہے, گھر کے اندر آتا ہی نہیں. آخر کب تک آپ اس معاملے کو اپنے پیر و مرشد سے چھپائیں گے؟ آپ اپنے پیر صاحب سے اس کا تذکرہ تو کریں, ان سے دعائیں تو کرائیں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سدھار دے. تو شرماتے شرماتے اس پوری حقیقت حال سے اپنے پیر مرشد حضرت مولانا غلام حبیب رحمہ اللہ کو آگاہ کیا کہ حضرت میرا ایک بیٹا اس طرح باہر کے ماحول میں رہ کر آیا اور اس کی سوچ بدل گئی اور وہ دہریہ ہو گیا, اور وہ یہ ساری چیزیں اس کا انکار کر بیٹھا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس کو لاؤ, ہم سے ملاؤ. بڑی مشکل سے اس کو ڈھونڈ بھال کے کہیں سے لائے تو وہ آنے کو تیار نہ تھا. بڑی مشکل سے اس کو ڈھونڈ بھال کے جب پکڑ کر لائے, حضرت نے اس سے مصافحہ کیا, ملے, ملاقات کی, اور فرمایا کہ بھائی اس کو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرا دو. زبردستی اس نوجوان لڑکے کو ہاتھوں میں ہاتھ لی اور بیعت کرا دی. فرمایا کہ اب چھوڑ دو. اس بیعت کے بعد اس نوجوان لڑکے کی اندرونی کیفیت بدلنی شروع ہوئی. وہ جو دل کے اندر جو کدورت تھی, جو دوری تھی, اور جو ایک وحشت اور ایک اجنبیت جو آ چکی تھی, اس میں بدلاؤ شروع ہوا. اگلے موقع پہ جب حضرت تشریف لائے تو وہی نوجوان لڑکا بڑھ بڑھ کے ان کے لیے ناشتہ لگا رہا ہے, دسترخوان لگا رہا ہے, خدمت کر رہا ہے, سارا سب کچھ کر رہا ہے. اب اس کی کایا بدل چکی تھی. حضرت فرمانے لگے کہ یہ جو میں نے اس کو بیعت کی تھی, تو یہ بیعت خالی ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں ہوتا, یہ پورا ایک زنجیری سلسلہ چلا آ رہا ہے, پورا کڑی در کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے توبہ کا. اس سلسلے کے اندر توبہ 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 ہوتے ہوتے ہاتھ در ہاتھ جب انسان بیعت ہوتا ہے تو وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہے. انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر توبہ کی, انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر توبہ کی, انہوں نے اپنے پیر و ہوتے ہوتے سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا ملتا ہے. تو فرمایا کہ اس توبہ کے اندر بڑی جان ہے، بڑا اثر ہے. دیکھنے میں بظاہر یہ دو ہاتھ نظر آتے ہیں کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں آ گیا، لیکن یہ پورا ایک سلسلہ زنجیری ہے کہ یہاں سے شروع ہو کے کڑی در کڑی، کڑی در کڑی، تو اس توبہ کرنے والے کا رشتہ اس توبہ سے جڑ جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کرائی تھی. اس کی برکت سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کے دل کی کایا بدل دیتے ہیں. وہ حقیقت نظر آئی کہ واقعتاً جو ایک بچہ بگڑ گیا تھا اور بے دینی کی طرف جا رہا تھا، اس توبہ کی برکت سے اللہ پاک نے ان، پھر بزرگان سلسلہ رات کو جب اٹھتے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر، اپنی آہوزاری کے اندر، اپنی التجاؤں کے اندر، اپنے سارے کے سارے سلسلے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو پورے بزرگان سلسلہ کے جو فیوز اور برکات ہیں، ان کی دعائیں ہیں، انوارات برکات وہ انسان کو ملتی ہیں. ایک باپ اگر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرے گا تو وہ ظاہر ہے کہ ساری کی ساری اپنی اسی اولاد کے اوپر صادق آئیں گی جو اس کی سگی اولاد ہے. تو روحانیت کے لحاظ سے جو اس رشتے کے اندر جڑ جاتا ہے، تو اوپر سلسلے کے جتنے بزرگوں کی دعائیں ہیں خیر اور برکتوں کی، فیوز اور برکات ہیں جو انہوں نے آنے والی نسلوں تک کے لیے دعائیں کی ہیں، ان انسان تمام دعاؤں کا مورد بن جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی مرشد اور مربی سے جب انسان جڑ جاتا ہے سچی طلب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، انعامات ملتے ہیں، شاباشی ملتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں خیر دیکھ لیتے ہیں، کوئی طلب ہے تڑپ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی عطا فرما دیتے ہیں. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایمان دل میں اتر گیا. ایک رات خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں. صبح اٹھے، خوش خوش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا کہ یا رسول اللہ، آج تو عجیب خواب دیکھا، رات میں نے دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں، اپنی پیشانی آپ کی پیشانی پر رکھ کے میں نے سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بڑا مبارک خواب ہے، بڑا پیارا خواب ہے، بڑا اچھا خواب ہے. آپ مسجد نبوی میں موجود تھے، ریاض الجنہ میں، صحابہ بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لیٹ گئے، فرمایا کہ آؤ بھائی ابو خزیمہ، اپنے خواب کی تعبیر پوری کر لو. جو منظر رات خواب میں دیکھا تھا، اب قسمت ایسی چمکی کہ آج سجدہ کرنے کے لیے کائنات کی وہ مبارک ہستی کہ جو خلاصہ کائنات ہے، محبوب رب العالمین ہیں، ان کی پیشانی سجدہ کرنے کے لیے مل رہی ہے، اور بغیر پیشکش کے. اس طرف سے تو تصور بھی نہیں تھا، وہ تو صرف خواب سنایا، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شفقت اور انسیت اور پیار نظر آتا ہے کہ فوراً آپ لیٹ گئے. فرمایا کہ لو بھائی ابو خزیمہ، اپنی خواب کی تعبیر پوری کر لو، جس انداز سے تم نے خواب میں سجدہ کیا تھا، لو ہماری پیشانی پہ سجدہ کر لو. یہ اعزاز پورے صحابہ کی جماعت میں صرف ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر انہوں نے سجدہ کیا ہے. ایک اور موقع آیا، خیر سے لبریز ہیں، سادہ زمانہ ہے، سادہ زندگی ہے، سادہ لوگ ہیں، لیکن دل کے اندر جب خیر ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہاں اتنی عظمت اور اتنی قدر منزلت ہے. ایک اور موقع پر آپ نے ایک اونٹ کا سودا کیا تھا، فرمایا کہ بھل اونٹ والے جو دیہاتی تھا، فرمایا کہ چلو میرے ساتھ چلو، گھر پہنچ کے اس قیمت دے دیتا ہوں. آپ چل رہے تھے، چلتے چلتے اس اونٹ کے کوئی اچھے دام لگے، اس کی نیت میں فطور آیا دیہاتی کی، اس نے اس اچھے داموں والے آدمی سے بات چیت شروع کر دی. آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ اونٹ کا سودا تو میں نے کر لیا، اس سودے ہونے کے بعد اب تم دوبارہ کسی اور کو کیوں بیچتے ہو؟ کہا کہ نہیں نہیں آپ نے کہاں سودا کیا، فوراً مکر گیا. آپ نے فرمایا بھائی ابھی تو میں نے تم سے خریدا ہے، پیسے دینے کے لیے تم کو اپنے ساتھ لے کر چلو اپنے گھر تک، اور تم راستے کے اندر غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. فوراً انکار کیا، کہا نہیں نہیں کوئی گواہ ہو تو لائیں، آپ کا کوئی گواہ ہو تو لائیں کہ جو گواہی دے کہ یہ اونٹ آپ نے مجھ سے خریدا ہے. اس وقت قسمت سے حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے یہ معاملہ سن لیا، دیکھ لیا کہ یہ جھگڑا ہو رہا ہے. برجستہ آنکھ بند کر کے حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹ تم سے خریدا ہے. دیہاتی کہنے لگا عجیب بات ہے، آپ تو اس ٹائم تھے نہیں، گواہی کیسے دیتے؟ دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ عجیب بات ہے، آپ تم موقع پر موجود نہیں تھے تو آپ کیوں گواہی دے رہے ہیں، کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ تو زمین کی بات ہے، ہم تو آسمانوں کی باتوں میں ان کی تصدیق کر چکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیب کے حالات بتائے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا, عرش اعظم کے بارے میں بتایا, جنت دوزخ کے بارے میں بتایا, ہم تو وہ آسمانوں کی باتوں کی تصدیق کر چکے. یہ تو چند گز پہلے کی بات ہے کہ آپ نے اونٹ خریدا, تو اس میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کیا؟ وہ صادق و مصدوق جو ہمیں ساری خبریں حقیقت کے اوپر دے چکے, تو کیا وہ ایک اونٹ خریدنے پر جھوٹ بولیں گے؟ آنکھ بند کر کے گواہی دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ابو خزیمہ, آج کے بعد سے آپ اکیلے ایک فرد کی گواہی دو افراد کی گواہی کے برابر ہیں. اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, دل میں جب خیر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر حوصلے بلند ہوتے ہیں, اعزاز ملتے ہیں. وقت گزر گیا, زمانے کے ساتھ ساتھ, مرور زمانے کے ساتھ ساتھ دنیا والے گزرتے چلے جاتے ہیں. وہ وقت بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, قرآن کریم جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے یہ منتشر ہے, الگ الگ چیزوں پہ لکھا ہوا ہے, کہیں کسی چمڑے پر, کہیں کسی ہڈی پر, کہیں کسی پتھر پر, کہیں کسی کاغذ پر, منتشر اور الگ الگ افراد کے پاس ہے. حفاظ قرآن تو بے شمار موجود ہیں, لیکن کتابی شکل کے اندر قرآن کریم کا نسخہ ہمارے پاس یکجا نہیں ہے, تو لہٰذا اس کام کے اوپر ہمیں توجہ کرنی چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی فوراً آپ کو یہ بات ناگوار گزری, فرمایا کہ وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ آپ نے اس قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع نہیں کیا, تو میں کون ہوتا ہوں جو اس قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کروں؟ اگر یہ حکم اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتا, اللہ تعالیٰ وہی اتار کے بتا دیتے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا, تو میں یہ کام کیسے کروں کہ سب چیزوں کو جمع کر کے قرآن کریم کو ایک کتابی شکل دے دوں؟ تلاوت کے اندر تو پورا موجود تھا, حفاظ موجود تھے بے شمار, آیات آتی تھیں, صحابہ اس کو یاد کر لیا کرتے, صحابیہ صحابہ اکرام, تو حفاظ تو موجود ہے لیکن کتابی شکل میں قرآن کریم مفقود ہے. جب یہ مشورہ دیا تو اول مرحلے کے اندر آپ کا وہ شرح صدر نہ ہوا. کچھ ہی وقت کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہی میں مارکے شروع ہوئے, کچھ مجاہدین کو روانہ کیا مارکے پر, تو وہاں شکست کا سامنا ہوا جس کے اندر کئی ایک حفاظ جامع شہادت نوش کر گئے. جب یہ خبر آئی کہ اتنے حفاظ ہمارے شہید ہو گئے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پھر شرح صدر ہوا کہ اگر اس طرح یکے بعد دیگر ہمارے حفاظ شہید ہو جائیں یا دنیا سے رخصت ہو جائیں, تو پھر ہمارے قرآن کریم کی حفاظت کا معاملہ یہ بہت سنگین ہو جائے گا. دل کے اندر پھر شرح صدر ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے, کہا کہ وہ جو آپ نے رائے دی تھی اس پر عمل کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے, جب اتنی بڑی تعداد ہمارے حفاظ کی ایک ہی مارکے میں شہید ہو گئی, آگے بھی اس طرح خطرات ہیں, تو قرآن کریم کو محفوظ کرنا ضروری ہے. چنانچہ پھر صحابہ اکرام کی مشاورت ہوئی, ساری تفصیلی معاملات ہوئے, اس کے بعد یہ طے پایا کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے گا, اور تمام کے تمام صحابہ جنہوں نے زبانی یاد کیا ہوا ہے, تو زبانی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا, جن جن چیزوں پر جس جس کے پاس قرآن کریم لکھا ہوا ہے, تو وہ لکھا ہوا مخطوطہ بھی لے کر آئے, اور ساتھ میں وہ گواہ بھی پیش کرے اس بات کے اوپر کہ یہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھا تھا. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر ہر صورت کے بے شمار صحابہ صحابیات کی طرف سے یہ آنا شروع ہو گیا. زبانی تو یاد تھی, جس جس کے گھر میں جہاں جہاں جس جس چیزوں پر لکھا تھا, تو قرآن کریم کو یکجا کرنا شروع کیا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے پورا قرآن کریم ایک کتابی شکل میں آنے لگا. اب حفاظ کی زبانوں پر قرآن کریم کی آیات تو کامل مکمل ہیں, شرط یہ تھی, تین شرطیں تھیں کہ سب کو یاد ہو, سارے حفاظ کو وہ آیت ایسی ہو جس کو ہم درج کریں گے, سب کو یاد ہو اور کسی نہ کسی شکل میں لکھی ہوئی ہو, اور اس کی لکھائی کے اوپر کوئی دو گواہ بھی موجود ہوں. یہ تین شرطیں جس آیت پر ہوں گی اس کو ہم قرآن کریم میں درج کرتے چلے جائیں گے. پورا قرآن کریم مکمل ہو گیا, آخر میں دو آیتیں رہ گئیں. سورہ توبہ کی آخری آیت, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور ایک دوسری آیت, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ دو آیات یاد سب کو ہیں, لیکن تحریری شکل میں کہیں نہیں مل رہی. اب قرآن کریم کی تکمیل ہے, صرف دو آیتوں کی لکھائی باقی رہ گئی. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے, واپس پلٹ کر جب گھر آئے تو دو بیویاں تھیں. جب گھر پہنچے تو دونوں بیویاں بڑی پریشان, اور ان کے گھر پہنچنے کے ساتھ ہی رونا شروع کر دیا. حیران ہو گئے کہ میں گھر پہنچا ہوں. مسافر جب گھر پلٹ کر آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, یہ رو رہی ہیں کیا, خیر تو ہے. معلومات کی تو بتایا کہ پورا قرآن کریم مکمل ہو گیا, صرف دو آیات رہ گئی جس کی تحریر نہیں مل رہی, جو ضابطے کے مطابق پوری شرط پر نہیں اتر رہی. تو کون سی آیت, یہ دو آیات پڑھ کر سنائے. فرمایا کہ ارے یہ دو آیات, ایک آیت تمہارے والے گھر میں, ایک آیت تمہارے والے گھر میں, لکھ کر میں نے رکھی ہوئی ہیں. حسن اتفاق, ایک اہلیہ کے گھر میں سے ایک آیت لکھی ہوئی نکالی, دوسری اہلیہ کے گھر سے دوسری آیت لکھی ہوئی نکالی, خوشی خوشی مسجد نبوی پہنچ گئے. وہاں جا کر جب اس تشویش کے منظر کو دیکھا کہ ان دو آیات کی تلاش میں تحریر کا عمل جاری ہے, تو فرمایا کہ یہ دو آیات میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں. صحابہ نے جب دیکھا تو واقعتاً وہ دو آیات لکھی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیات تو لکھی ہوئی لیکن دو گواہوں کی گواہی بھی درکار ہے. فرمایا کہ میں اکیلے ہی گواہی دیتا ہوں کہ یہ دونوں آیتیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھی ہیں, اس لیے کہ میری ایک گواہی کو حضور نے دو گواہیوں کے برابر قرار دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ فرمایا کہ بے شک سچ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خود سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو خزیمہ کی ایک گواہی دو افراد کی گواہی کے برابر ہے. اس طرح سے پھر قرآن کریم کے ان دو آیات کو بھی درج کیا گیا اور قرآن کریم مکمل کیا گیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے میں جب طلب ہوتی ہے تو سادہ زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑی پرسکون پر لطف زندگی عطا فرماتے ہیں, اور اس کی اس دنیاوی محنت کا بہت خوبصورت شکل میں اللہ پاک آخرت میں اس کو بدل عطا فرماتے ہیں. اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز و اکرام کے معاملات فرمائے ہوئے ہیں. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, عزت افزائی کے معاملات ہوتے ہیں, پذیرائی کے معاملات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو دل میں سچی طلب پیدا کی جائے, سچی تڑپ پیدا کی جائے, عبادات کے اندر اپنے آپ کو لگایا جائے. شروع شروع کے اندر اگرچہ انسان عبادت میں لگے, ریاکاری کے شائبہ آتا ہو تب بھی لگا رہے. قرآن کریم پڑھ رہا ہے, دل میں آ رہا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے, ارے دیکھنے دو, دس لوگ دیکھیں, دیکھتے رہے, میں پھر بھی کرتا رہوں گا. ریاکاری کے ساتھ انسان عبادت شروع کرے, وہ ریا جس پہ تھے زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی. شروع شروع میں جب عبادت شروع کرتے ہیں انسان کو ریاکاری کے وسوسے آتے ہیں, شیطان جال پھینکتا ہے, ریاکاری کر رہا ہے, دکھلاوا کر رہا ہے. کبھی رونا آتا ہے تو شیطان روکتا ہے, کیا رو رہا ہے, لوگ دیکھیں گے. کچھ بھی ہوتا رہے, انسان اپنے کسی بھی عمل کے اندر لگ جائے, لگنے کے ساتھ ہی کچھ وقت تک وسوسے آئیں گے, اس کے بعد یہ سارے وسوسے دور ہو جائیں گے. حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمہ اللہ اپنے ایک واقعہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک گویا نکلا. دو دن تک تو وہ خوب شرارتیں کرتا رہا, ہنسی مذاق, اور ہوتا ہے جس طرح انسان ایک ماحول سے ناواقف ہو. تیسرا دن جب وہ اس پر گزرا اور رات آئی, تو فرماتے ہیں کہ رات آخری پہر تہجد کے وقت میں میں نے اس کو دیکھا کہ مسجد میں رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, اللہ میاں سے دعائیں مانگ رہا ہے. اور اس کے الفاظ کیا تھے, فرمایا کہ اللہ میاں کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ, یہ تیرے نیک بندے جو تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, گھر سے بے گھر ہوئے ہوئے ہیں, ان کی مثال تو اصحاب کہف جیسی ہے, اور میری مثال اصحاب کہف کے کتے جیسی ہے. تو نے اصحاب کہف کے کتے کو جنتی بنا دیا, اے اللہ مجھے بھی اصحاب کہف کے کتے کی طرح ان نیک لوگوں کی برکت سے مجھے بھی جنتی بنا دے. حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے بیٹھا, اس کی دعاؤں پر آمین کہہ رہا تھا, اور ساتھ میں دعائیں مانگ رہا تھا, اے اللہ آپ کی رحمت کی برسات تو آپ کے اس بندے پر ہو رہی, کچھ بوندے مجھ پر بھی برسا دیجیے. شروع میں نکلا شوخی سے بھرا ہوا ہے, ہنسی مذاق کر رہا ہے, گپ شپ کر رہا ہے, لوگوں کے ساتھ دل لگی کر رہا ہے, لیکن دو تین دن جب گزرے نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ایسا ہوا کہ تیسرے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلا لگا ہوا مغفرت مانگ رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, اور اپنے آپ کو اس قدر گرا کر پیش کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو اصحاب کہف کے کتے کے ساتھ مشابہ قرار دے رہا ہے. تو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی ان کے ساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کا ایک نسخہ بیان کرتا ہوں, بڑا کام کا ہے. فرمایا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے ایک معاملہ کر کے چار محبتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے ایک سوال کرو, روزانہ اپنا معاملہ بناؤ کہ اللہ تعالیٰ سے ایک گفت و شنید کرو، بات چیت کرو، اس سے ایک معاملہ کرو، معاملہ کر کے چار محبتیں جتاؤ، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرو، اور اس کے بعد کہو اے اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ کے قرآن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ کے دین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ ان چاروں محبت کی برکت سے آپ مجھے اپنی دینداری عطا فرما دیجیے. فرمایا کہ جو شخص مسلسل اس عمل کے اوپر پابند ہو جائے ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ اس کو دینداری عطا فرما دیں گے. ایک تو محبتیں نصیب ہوں گی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، قرآن کریم کی، دین اسلام کی، اور پھر اس کی برکت سے دینداری نصیب ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دینداری نصیب فرمائے، تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. سید غلام قادر شاہ صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ پاک انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اے الہ العالمین، آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہم پر نعمتوں کی بارشیں فرمائی ہیں، انعامات فرمائے. اے الہ العالمین، ہمیں قدردانی نصیب فرمائیے، شکر گزاری نصیب فرمائیے، نعمت ایمان آپ نے عطا فرمائی. اے الہ العالمین، اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیے، ہمارے ایمان کی آبیاری فرمائیے، اس کو ترقی عطا فرمائیے، ایمان کے تمام تقاضوں پر اللہ دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، نیکیاں ہمارے لیے آسان بنائیے، گناہ ہمارے لیے مشکل کر دیجیے، نیکیوں کا ماحول ہمارے لیے مہیا فرمائیے، گناہوں کے ماحول میں جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے، ہم سب کے گھروں کو یا اللہ عبادات کے نور سے منور فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو یا اللہ سب کو نیک صالح بنائیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.